السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش، یہ ہے پروگرام صدائے جہاں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان.
اور السلام علیکم سامعین، ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان.
اور جناب، آج کے اس پروگرام میں دو ٹیلنٹڈ خواتین کے درمیان میں بھی موجود ہوں، عبید ملک.
تو آپ سوچ رہے ہوں گے جناب کہ آج کے پروگرام میں دو کے بجائے تین ہوسٹ کیوں ہیں، کیونکہ آج کا ہمارا شو بہت خاص ہے، جس کو یقیناً عبید کی موجودگی مزید خاص بنائے گی. اور خاص کس لیے آج کا ہمارا شو، یہ آپ کو بتائیں گی نگر.
جی بالکل، آج کا شو اس لیے بھی خاص ہے کہ آج ہم 100 ایپیسوڈ اپنے پروگرام کے مکمل کر چکے ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارا 100 ہفتوں کا ساتھ رہا اور چلتا رہے گا یہ سلسلہ. 100 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں، اس کی ہم سیلیبریشنز کر رہے ہیں اور آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے. تو جناب، پروگرام آپ نے سنتے رہنا ہے اور پروگرام کے آخر میں آپ کے لیے انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہیں.
بالکل، ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ آج ہم آپ کے لیے صدائے جہاں کا 100واں پروگرام لے کر آئے ہیں، اور اس موقع پہ ہم اپنے تمام سننے والوں کے خاص طور پر شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ان کی خدمت میں ہر ہفتے یہ پروگرام پیش کر سکیں. آج کے پروگرام میں بھی بہت کچھ ہونے والا ہے، لیکن آغاز ہم کریں گے اپنے لائن اپ کے ساتھ. تو نگت، کیا پہلے آپ بتانا چاہیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک کی جانب سے سامعین کیا سننے والے ہیں؟
جی بالکل، سارا پروگرام میں ہم روٹین کے مطابق رپورٹس بھی لے کر آئے ہیں. تو ریڈیو نیوز نیٹورک سے جن موضوعات پر بات ہوگی ان کا مختصر سا خلاصہ پہلے ہم بتاتے چلیں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے بیلاروس اور پاکستان کے درمیان بڑھتے تعلقات پر. گزشتہ دنوں بیلاروس کے وزیراعظم نے پاکستان کا دورہ کیا، اس دورے کی اہمیت پر آپ تجزیہ سنیں گے ماہرین کا. اس کے بعد بات ہوگی آپ کی صحت سے متعلق، اور آج اس سلسلے میں آپ کو معلومات دیں گے ایک مرض ڈیپ وین تھرومبوسس کے حوالے سے. اس کے بعد کچھ باتیں ہوں گی کھانے پینے کی، اور آج ہم آپ کو کھلائیں گے مزیدار بلوچی سجی. اور پروگرام کے آخر میں ہم شامل کریں گے آپ کی آرا، کیونکہ آج جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارا یہ 100واں ایپیسوڈ ہے، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ سے بھی کچھ بات چیت ہو اور آپ سے پوچھا جائے کہ ہمارا جو صدائے جہاں کا شو ہے آپ کو کیسا لگتا ہے، یا آنے والے شو میں آپ کیا کچھ سننا چاہتے ہیں، تو لوگوں نے کیا کہا ہے یہ آپ بعد میں جانیں گے. اور اس کے علاوہ ہمارا جو PO Box 1399 ہے، اس کے ذریعے ہمیں کچھ خطوط بھی موصول ہوئی، ان خطوط میں لوگوں نے کیا اظہار کیا ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کر سنائیں گے. تو جناب، یہ تھا ہمارا ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ، جس کی تفصیل ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن فی الوقت ہم چلیں گے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارا زمان کے پاس، اور سارا سے جانیں گے کہ وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں. جی سارا.
بہت شکریہ نگر. جس طرح کے سامعین نے سنا، آج کے پروگرام میں ان کی رائے ہم پیش کریں گے انہی کی زبانی، لیکن ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز ہم کریں گے رپورٹس کے ساتھ. اور آپ کو بتاتی چلوں یہاں کہ وائس آف امریکہ کی جانب سے آج بات ہوگی شام میں داعش کے خلاف امریکی فوج کے کردار کی. اس سلسلے میں آپ سنیں گے اوباما انتظامیہ اور اراکین کانگریس کا نقطۂ نظر. صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم آپ کے لیے آئے ہیں میٹھے کے بارے میں ایک کڑوا سچ. امریکہ میں اس ہفتے فوجیوں کی یاد میں دن منایا گیا. اس دن کو منانے کا آغاز کب اور کیسے ہوا، اور اس دن ہونے والی تقاریب کی ایک جھلک ہم آج آپ کے لیے پیش کریں گے، اور ساتھ ہی آپ کو دو سابق امریکی فوجیوں سے بھی ملوائیں گے جنہوں نے جنگ عظیم دوئم میں ایک دوسرے کی مدد تو کی، لیکن ان کی پہلی ملاقات اس ہفتے نیو یارک میں ہوئی. اور آخر میں جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہے، باتیں شامل ہوں گی آپ کی. تو امید ہے کہ آج بھی آپ پروگرام کے آخر تک ہمارا ساتھ دیں گے. اس وقت ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں نگہت امان اور عبید ملک کے پاس، اور سنتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ.
جی بہت شکریہ سارا. پروگرام کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہم بات کریں گے بیلاروس کے وزیراعظم کے حالیہ دورے پاکستان پر. بیلاروس کے وزیراعظم نے حالیہ دنوں میں پاکستان کا 3 روزہ دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے یہاں پر سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کی. اس موقع پر پاکستان اور بیلاروس کے درمیان اقتصادی تعاون کے روڈ میپ سمیت باہمی تعاون کے مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے، اور دونوں ملکوں نے تجارتی حجم کو $1 ارب تک بڑھانے کا عزم ظاہر کیا. یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان گزشتہ 6 ماہ کے دوران یہ 3rd دورہ ہے. بیلاروس کے وزیراعظم کے حالیہ دورے پر اور بیلاروس اور پاکستان کے درمیان بڑھتے تعلقات پر اب تجزیہ سنیں گے بین الاقوامی امور کے ماہرین کا، جسے پیش کر رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے فدا حسین.
پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف نے بیلاروس کے ساتھ تجارتی حجم کو $60 ملین تک بڑھانے کا عندیہ دیتے ہوئے بیلاروس کے وزیراعظم کے دورے پاکستان سے ترقی کی نئی راہیں کھلنے کی امید کا اظہار کیا ہے. یہ باتیں انہوں نے اپنے بیلاروسی ہم منصب آندرے کیوبیکوف کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہی. بیلاروسی وزیراعظم کے دورے پاکستان کے دوران دونوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان 18 معاہدے اور 6 مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے. ان معاہدوں کو بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر رسول بخش رئیس خوش آئین قرار دیتے ہوئے اسے حکومت کی بہتر حکمت عملی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔
تو ابھی جو معاہدے ہوئے ہیں اس سے تخمینہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ تقریباً $1 بلین کے قریب سرمایہ کاری ہوگی یا تجارت ہوگی دونوں ملکوں کے درمیان۔ تو یہ ایک بہت خوشایند بات ہے کہ پاکستان کی حکومت کافی متحرک نظر آتی ہے کہ مختلف ممالک کے وفود بھی آ رہے ہیں، سربراہان بھی آ رہے ہیں، معاہدے بھی طے پا رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے۔
جبکہ اس کے برعکس سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد پاکستان اور بیلاروس کے درمیان قائم ہونے والے نئے تعلقات کی وجوہات پر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
یہ بہرحال ایک بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ کم از کم ایک تو عالمی رہنما پاکستان آیا ہے، تو شاید کچھ اعتماد کی ریفلیکشن ہے، تو اللہ کرے یہ بگننگ ہو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے۔
بیلاروس پاکستان کو کن شعبوں میں مدد دے سکتا ہے؟ جب یہ سوال ہم نے رسول بخش شریف کے سامنے رکھا تو ان کا کہنا تھا،
جو زرعی مشینری ہے جو وہاں پہ تیار ہوتی ہے کے لیے پارٹنرشپس ہو سکتی ہیں، کہ پاکستان میں بھی ہم زرعی مشینری خود بناتے ہیں، لیکن کیا اس سے بہتر بنا سکتے ہیں دوسرے ملکوں سے ٹیکنالوجی لے کے، ان کی مینوفیکچرنگ کو دیکھ کے؟ تو آگے بڑھنے کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ نئی ایجادات ہوتی رہیں، اور جو مشینیں ہیں، کارخانے ہیں، جو پروڈکٹس ہیں، ان کا ہمیشہ سے جائزہ لیتے رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ دنیا میں اسی چیزوں کو کس انداز سے اور کس کوالٹی کے ساتھ پیدا کیا جا رہا ہے۔ ان کی بھی ایک ضرورت ہے اقتصادی طور پر کہ اپنا انحصار روس پر کم کریں، اور اسی میں ان کی آزادی اور خود مختاری پناہ ہے کہ وہ مختلف منیاں تلاش کریں، اور پاکستان ان کے لیے ایک لاجیکل ڈیسٹینیشن ہے جس کی طرف وہ آ رہے ہیں۔
جبکہ شمشاد احمد کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات لینے اور دینے سے کہیں آگے ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان بیلاروس کی کیا مدد کر سکتا ہے۔
کیا ہم یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ شاید ہم بھی کچھ دے سکتے ہوں؟ ہمارے پاس دولت بہت ہے، زمین کے نیچے اور زمین کے اوپر ٹیلنٹ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس دولت کو ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے، ڈیولپ کرنے کے لیے شاید کوئی بیلاروس کے ساتھ مل کر ہم اکٹھے کوئی جوائنٹ وینچر کر سکیں۔ ایک وقت تھا ہم نے دنیا کی ایئر لائنیں بنا کے دی ہیں، ہم نے دنیا کی بندرگاہیں چلائی ہیں، ہم نے دنیا میں افریقہ اور مشرق وسطی میں اریگیشن چینلز کنسٹرکٹ کیے ہیں، کنسٹرکشن کمپنیاں ہماری کام کیا کرتی، آج ہم اپنی بندرگاہ بھی نہیں بنا سکتے چلا سکتے۔ لمحہ فکریہ اس قسم کے دوروں کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی کھوئی ہوئی وہ اہلیت کس طرح اور کب واپس لینی ہے، وہ اہلیت جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں ایک بڑا پازیٹو فیکٹر شمار کیے جاتے تھے، ایک بڑا ملک شمار کیے جاتے تھے، پرامن ملک۔ تو یہ سوچنے والی باتیں ہیں، اور پھر اس قسم کے دوروں کا کوئی فائدہ بھی ہوگا، فائدہ ان دا سینس کہ ہم ایک اور ملک کے ساتھ اپنے تعلقات نہ صرف سیاسی اعتبار سے بڑھائیں گے، فروغ دیں گے اس کو، بلکہ میوچل کولیبوریشن کے ذریعے ایک دوسرے کے لیے بہتری کا سامان پیدا کریں گے۔
پاکستان اور بیلاروس کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر عمل درآمد کی صورت میں پہنچنے والے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر رسول بخش رئیس کا کہنا ہے،
پاکستان میں جو متوسط طبقہ ہے وہ پھیل رہا ہے، اور اس کی جو پرسنٹیج ہے، پر کیپیٹا پرسنٹیج آپ سمجھ لیں، وہ ہندوستان سے کہیں دگنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی جو قوت استعداد ہے اس یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پہ چیزیں پیدا کی جائیں، اور نہ صرف امپورٹ کی جائیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات ضروری ہوتی ہیں، لیکن ان کی پاکستان کے اندر کھپت اتنا زیادہ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے سرمایہ کار بھی سرمایہ کر سکتے ہیں، وہ اپنی پارٹنرشپ بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں باہر کے سرمایہ کاروں سے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے پھر ظاہر ہے کہ اگر سرمایہ کاری ہوتی ہے، تجارت ہوتی ہے، تو اس سے پھر ہمارے اپنے لوگوں کے لیے، خصوصی طور پہ نوجوانوں کے لیے، روزگار کے مواقع ملیں گے۔
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے فدا حسین۔
پاکستان اور بیلاروس کے درمیان بڑھتے ہوئے روابط پر آپ نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی۔ اب کچھ بات کرتے ہیں امریکہ کی، جس کے لیے ملک شام میں جاری خانہ جنگی اور داعش کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ایک بڑا پالیسی چیلنج بن چکا ہے۔ 2013 میں صدر اوباما نے دو ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ اگرچہ امریکی فوج شام میں داعش کے خلاف فضائی حملے کر رہی ہے، تاہم امریکہ اپنے فوجی شام کی سرزمین پر بالکل نہیں اتارے گا۔ ایک عرصے تک اوباما انتظامیہ اسی موقف پر قائم رہی، لیکن اب سے چند ہفتے قبل شام میں داعش کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کو رہا کرانے کے ایک آپریشن میں کرد فوجیوں کی مدد کرتے ہوئے ایک امریکی فوجی ہلاک ہو گیا، جس کے بعد امریکی فوج کی شام میں موجودگی اور اس کے کردار کے متعلق امریکہ میں بحث مزید گرم ہو گئی ہے۔ صدر اوباما نے اپنی پالیسی میں تبدیلی لاتے ہوئے حال ہی میں شام میں امریکی اسپیشل فورسز کے 50 فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ ان فوجیوں کا کام وہاں موجود زمینی افواج کی مشاورت ہوگا۔ امریکی فوجیوں کی یہ تعداد زمین پر اتار کر اوباما انتظامیہ کیا مقاصد حاصل کرنے کی توقع رکھتی ہے، اور مشاورتی کردار ادا کرتے ہوئے فوجیوں کی جان کو کس قسم کے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، اس بارے میں امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹر نے اپنی رائے کا اظہار امریکی ٹی وی چینل اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کیا۔ تفصیلات آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر۔
کارٹر نے کہا کہ جیسے کہ امریکہ نے عراق اور افغانستان میں دیکھا، فتح کی کلید مقامی فورسز کو اس قابل بنانا ہے کہ امن قائم ہو جائے تو وہ اسے برقرار رکھیں۔ کارٹر کہتے ہیں
That's why it's going to take some time, because we have to help develop, enable, encourage those forces.
عراق اور شام میں ان کا ملنا مشکل ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس میں کچھ وقت لگے گا، کیونکہ ہمیں ان فورسز کو تیار کرنا ہے، انہیں قابلیت اور حوصلہ دینا ہے۔ تو کچھ فورسز یہاں ایسی ہیں جو داعش کے ساتھ لڑنا چاہتی ہیں اور کسی حد تک اس پروگرام میں مؤثر بھی ثابت ہوئی ہیں۔ اگر ان کی تعداد میں اضافہ ہوا تو ہم مزید کچھ کریں گے۔ اگر ہمیں مزید ایسے گروپ ملے جو داعش کے ساتھ لڑنے پر آمادہ ہیں، اس کی صلاحیت رکھتے ہیں اور آزمودہ کار بھی ہیں، تو ہم اور بھی اقدام کریں گے۔ صدر نے مزید مدد کا عندیہ دیا ہے۔ میں یقیناً صدر سے ان کی مزید مدد کی سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر ضرورت یہ ہے کہ مقامی فورسز اس قابل ہوں۔ یہ پائیدار فتح کی کلید ہے۔ کارٹر نے کہا کہ اس عمل میں شریک امریکی فوجیوں کی تعداد معنی نہیں رکھتی، بلکہ اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ کیا فرائض انجام دے رہے ہیں۔
They have these unique skills to be able to call in air strikes to provide intelligence. So they're forced
وہ ایسی منفرد صلاحیتوں کے مالک ہیں کہ فضائی حملوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں، انٹیلیجنس کی معلومات فراہم کر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ کسی بھی ایسی فورس کو کثیر الجہتی قوت فراہم کر سکتے ہیں جو 50 سے کہیں زیادہ ہو، مگر مقامی لوگوں پر مشتمل ہو۔ اگرچہ امریکی فوجی اہلکار لڑائی میں حصہ لینے کے لیے تعینات نہیں کیے گئے، تاہم کارٹر نے تسلیم کیا کہ جیسا کہ گزشتہ ماہ کرد کمانڈوز کے ساتھ یرغمالوں کو رہا کروانے کے مشن میں امریکی آرمی ماسٹر سارجنٹ جوشوا ویلر ہلاک ہو گئے، انہیں لڑائی میں مجبوراً شامل ہونا پڑ سکتا ہے۔
These guys are in harm's way. Don't be in any doubt about that. We're sending them into a dangerous situation.
اس بارے میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ لوگ خطرے سے دوچار ہیں۔ ہم انہیں ایک خطرناک صورتحال میں روانہ کر رہے ہیں، اور یہ صورتحال لڑائی میں بدل سکتی ہے، جیسے کہ جوشوا ویلر کے ساتھ ہوا۔ انہیں وہاں مقامی لڑاکا فورسز کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے، مگر ہو سکتا ہے انہیں لڑنا پڑ جائے، جیسا کہ ویلر کو کرنا پڑا۔ چنانچہ ہمیں اس بارے میں کوئی شبہات نہیں ہونے چاہیے کہ وہ خطرناک حالات میں موجود ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آیا امریکہ اس خطے میں دوبارہ جنگ کے لیے جا رہا ہے، تو وزیر دفاع نے داعش گروپ کو ایک ایسی برائی قرار دیا جو امریکی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، اور کہا کہ امریکہ کو اپنی حفاظت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا داعش کو شکست دینا ضروری ہے، اور اسے شکست ہوگی۔ امریکی ٹیلی ویژن این بی سی کے پروگرام میٹ دی پریس میں بات کرتے ہوئے سینٹ میں انٹیلیجنس کمیٹی کی وائس چیئر پرسن سینیٹر ڈائن فائنسٹائن نے کہا کہ اس مشن کے لیے بھیجے جانے والے خصوصی امریکی کاروائیوں سے متعلق چند درجن فوجی ناکافی ہیں۔ ان کے الفاظ،
If we're really going to use special operations, quick in, quick out, you have to do it in a much more comprehensive way to get at ISIL. This just isn't one.
اگر ہم واقعتاً خصوصی آپریشن کے ان فوجیوں کو اس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ داعش کے خلاف فوری طور پر جائیں اور فوری واپس آ جائیں، تو آپ کو ایسا زیادہ جامع انداز میں کرنا ہوگا۔ یہ کوئی ایک تنصیب نہیں ہے، نہ ہی رکہ یا کہیں اور کوئی ایک عمارت ہے، یہ بہت سے مختلف مقامات ہیں۔ ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ خیال ہے کہ بمباری تنہا کارآمد نہیں ہوگی۔ ہم 7,000 سے زیادہ فضائی حملے کر چکے ہیں، دیگر ممالک نے بھی ایسا کیا ہے۔ ہم نے اکثریت میں کامیابی کی خبر دی، مگر اس سے لڑائی کا رخ تبدیل نہیں ہوا۔ یہ الفاظ تھے سینیٹر ڈائن فائنسٹائن کے۔ انہوں نے شام میں داعش کو شکست دینے کے لیے روس کے ساتھ ایک مربوط حکمت عملی کی تجویز دی۔ ایوان میں ہوم لینڈ سیکیورٹی کی کمیٹی کے ایک رکن ریپبلکن رکن کانگریس پیٹر کنگ نے امریکی ٹیلی ویژن اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں کہا کہ امریکی قیادت میں فضائی حملے ناکام رہے ہیں، اس لیے داعش کو شکست دینے کے لیے بھرپور حکمت عملی کی ضرورت ہے۔
جہاں تک
فضائی حملوں کو مؤثر بنانے کے لیے زمینی فورسز کی ضرورت کا تعلق ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ صدر نے کافی کچھ کیا ہے. اے بی سی کے پروگرام دس ویک ہی میں ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے عہدیدار ڈیموکریٹک رکن کانگریس ایڈم شیف نے کہا کہ ہو سکتا ہے شام میں داعش کے خلاف لڑائی میں 20 برس لگ جائیں. اسی دوران خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے بتایا ہے کہ شام اور عراق میں امریکی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملوں میں شدت آئی ہے. پینٹاگن کے ترجمان کرنل پیٹرک رائڈر نے کہا تھا کہ کثیر التعداد یکبارگی اتحادی کاروائیاں کئی محاذوں پر داعش پر دباؤ کا باعث ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی سامعین، آپ نے رپورٹ سنی بیلاروس کے حوالے سے بھی اور سیریا کے حوالے سے بھی، بین الاقوامی اور ملکی حالات کے حوالے سے تو کچھ بات چیت ہوئی. اب وقفے کا وقت ہوا ہے، وقفے سے جب واپس آئیں گے تو کچھ بات چیت ہوگی آپ کی اور اپنی صحت کے حوالے سے بھی. صحت کے حوالے سے جب بات کریں گے تو یہ بھی بتائیں گے کہ شوگر میٹھی ہونے کے ساتھ ساتھ کس طرح سے آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور مرض کے حوالے سے بھی آپ کو آج کچھ معلومات دیں گے. لیکن یہ سننے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا کچھ تھوڑا سا انتظار. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہوگی آپ سے ملاقات. وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں. اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام سدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد.
وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو جناب، پروگرام کا پہلا حصہ اپنے اختتام کو پہنچا اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے آپ کی صحت سے متعلق. تو جناب، آج ہم آپ کو انتظار نہیں کروائیں گے اور آج آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس مرض کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. تو جناب، یہ مرض ہے ڈیپ وین تھرومبوسس. یہ مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے، بھی آپ جانیں گے ریڈیو نیوز نیٹورک کی نمائندہ رابعہ گلفام سے.
ڈی وی ٹی یعنی ڈیپ وین تھرومبوسس ٹانگوں کی بیماری ہے. اس بیماری میں ٹانگوں کی گہری رگیں خون کے بہاؤ کی واپسی کے عمل کو متاثر کرتی ہے، جس سے رگوں میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. ڈیپ وین تھرومبوسس کے مرض میں گھٹنوں کے نیچے سے ٹانگیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور ٹانگوں میں سوجن، لالی اور درد رہنا معمول بن جاتا ہے. اس کے علاوہ پھیپھڑوں اور دل میں خون کی گردش بھی متاثر ہوتی ہے. اس مرض کے متعلق مزید جاننے کے لیے ہم نے بات کی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عمر احسن سے. تو وہ بتاتے ہیں،
ڈیپ وینس تھرمبوسس جو کہ عام طور پہ ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس میں جسم میں ڈیپ وینز ہیں اس کے اندر بلڈ کلاٹ کر جاتا ہے. ہمارے جسم میں جو خون کی نالیاں ہیں وہ دو مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہیں آرٹریز جو کہ دل سے خون لے کے جا رہی ہیں اور ہر جگہ پہ پہنچا رہی ہیں، اور دوسری جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وینز جو کہ جسم کی ہر جگہ سے خون واپس دل کی طرف لے کے آتی ہیں. جو ڈیپ وینز ہیں ان میں اگر خون جم جائے تو اس کو ڈی وی ٹی کہتے ہیں.
ڈیپ وین تھرومبوسس کی بیماری جسم کے کس حصے کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے اور اس کی کیا علامات ہیں؟ ڈاکٹر احسن کا کہنا ہے،
یہ دو مین جگہ پہ کامنلی آتی ہے، یا یہ جو ٹانگوں کی ڈیپ وینز ہیں اس میں بلڈ کلاٹ ہو جائے، اور یا جو بازو کی ڈیپ وینز ہیں کندھے کے قریب وہاں پہ بلڈ کلاٹ ہو جائے گا. جو ٹانگوں کی وینز ہیں اس میں زیادہ کامنلی یہ پرابلم ہوتی ہے، اور ٹانگوں کو متاثر اس سے کرتی ہیں کہ آپ کی جو خون کی گردش ہے وہ آنے میں بالکل نارمل ہے لیکن اس کی واپسی میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ ٹانگ میں درد ہوگی. اس کے ساتھ ہی ٹانگ جو ہے وہ سوجنی شروع ہو جاتی ہے اور وہ لال بھی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ پنڈلی میں یا گھٹنے کے اوپر ٹانگ دبانے سے درد ہوگی. جس جگہ پہ کہ خون کی گردش رکی ہے اس سے نیچے یہ مسئلہ ہوگا سارا. اگر یہ پرابلم جو ہے ٹانگ کے اوپر یا جہاں پہ خون کی نالیاں ٹانگ سے پیٹ میں جا رہی ہیں وہاں پہ ہوتی ہے تو اس میں پھر پوری ٹانگ جو ہے وہ سوجی بھی ہوگی، اس میں درد بھی ہوگی، وہ لال بھی ہوگی.
ڈاکٹر احسن کا کہنا ہے کہ اگر ٹانگ میں سوجن اور لالی محسوس ہو رہی ہے تو مریض کو فوراً اپنے ٹیسٹ کروانے چاہیے.
ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ڈی ڈائمر، وہ بلڈ ٹیسٹ کروانے سے جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ ڈی وی ٹی کسی کو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. جو دوسری انویسٹیگیشن جو اس میں بہت کامنلی استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے الٹرا ساؤنڈ، جس کو ڈاپلر کہتے ہیں. ڈی وی ٹی کا جو علاج ہے، جو سب سے زیادہ کامنلی استعمال ہونے والا علاج ہے، وہ تو یہی ہے کہ خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں دی جاتی ہیں جو کہ شروع کیا جاتا ہے انجیکشنز کے ذریعے، اس کے بعد پھر ٹیبلٹس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ ٹریٹمنٹس جو جس کو انویسو ٹریٹمنٹ یا آپریشن के जरिए जो है वो इस तरह से किया जा सकता है क्लॉट को रिमूव किया जा सके, वो सर्जिकली भी रिमूव किया जा सकता है या कभी कभी उसको कैथेटर के जरिए भी, जिस तरह से एंजियोग्राम होते हैं उस तरह से उस वेन में डाल के तो कोशिश की जाती है कि उस क्लॉट को डिजोल्व कर दें। क्लॉट जो फेफड़ों में चला जाता है तो उसको रोकने के लिए फिल्टर डाला जाता है जो बड़ी वेन होती है पेट में।
क्या डीप वेन थ्रोम्बोसिस जिस्म के दूसरे हिस्सों को भी मुतासिर करती है? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर एहसन ने बताया,
खून जो है वो वेन्स में जम गया है तो इसमें एक खतरा जो है वो ये होता है कि वहाँ से खून, जमा हुआ खून है जो क्लॉट्स हैं वो वहाँ से टूट के तो ऊपर की तरफ जाएं। अब उनकी डायरेक्शन जब ऊपर जाएंगे तो वो दिल की तरफ ही जाएंगे और दिल जो जहाँ पे ये खून रिसीव होता है उसको राइट साइड ऑफ द हार्ट, दिल का दायां हिस्सा, और वहाँ से फिर खून जो है वो जाता है फेफड़ों में। तो वो जो क्लॉट है वो दिल में तो नहीं रुकेंगे लेकिन वो फिर फेफड़ों की जो छोटी छोटी नालियां हैं वहां पे जाके फंस जाएंगे। और ये सारा जो है ये डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा क्लॉट है। अगर छोटे क्लॉट्स हैं तो वो छोटी छोटी नालियों में जाके फंसेंगे और सांस में तकलीफ का मसला बन सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा क्लॉट जो है वो वहां से टूट के चला जाए और वो फेफड़े की किसी मेन नाली को रोक दे तो वो जानलेवा भी हो सकती है। ये प्रॉब्लम जो है ये मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में हो सकता है, इसी तरह से फीमेल्स और मेल्स का भी इसमें कोई बहुत ज्यादा खास फर्क नहीं है क्योंकि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हर किसी को अफेक्ट करती हैं।
प्रोग्राम सदाए जहां के लिए रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से राबिया गुल्फा।
जी, सेहत के सेगमेंट में रिपोर्ट आपने सुनी पहले रेडियो न्यूज नेटवर्क की जानिब से, जिसमें डीप वेन थ्रोम्बोसिस के बारे में डॉक्टर ने आपको मालूमात पहुंचाई। और सदाए जहां का जिस तरह की हमने बात की, आज 100वां प्रोग्राम नशर हो रहा है तो जनाब उसकी खुशी में हमारी टीम अपने तौर पे कुछ सेलिब्रेट करने वाली है और इस सेलिब्रेशन का हिस्सा होगा कोई केक और कुछ मिठाइयां वगैरह यहां पे, तो मीठा खाए बगैर कह लें खुशी मनाना कुछ अधूरा सा लगता है। और ये अंदाज खुशी मनाने का नया भी नहीं है, लेकिन मीठे के बहुत ज्यादा इस्तेमाल के बारे में अब कुछ नए हकायक सामने आ रहे हैं। और आमतौर पर हम बहुत ज्यादा चीनी खाने का ज्यादातर से तो ताल्लुक जोड़ते ही हैं, लेकिन एक नई तहकीक से ये बात अब सामने आई है कि रोजमर्रा जिंदगी में चीनी बहुत ज्यादा खाने से अमराज कल्ब में मुब्तला होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस हवाले से जो तहकीक की गई है इसके नतीजे पेश करेंगी वॉइस ऑफ अमेरिका की शहनाज नफीस, आइए सुनते हैं।
एक नई तहकीक से जाहिर हुआ है कि आपके मशरूब में चीनी जितनी ज्यादा होगी आपके लिए दिल की बीमारियों का खतरा उतना ही बड़ा हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मुंसलिक तहकीककार कैम्बरस्टीन पोप कहती हैं कि ये पहली तहकीक है जो शक्कर की इजाफी मकदार और सेहत के मुमकिना संगीन नतायज के दरमियान बराहरास ताल्लुक को जाहिर करती है। इसके अलावा नतायज वाज़े तौर पर इशारा करते हैं कि इंसान इजाफी गिजाई चीनी के नुकसानदेह असरात के लिए हसास है। इस नई तहकीक के आदाद शुमार ने उन मुतालियों के सबूत को मजबूत किया है जिसमें कहा गया था कि दिल की बीमारियों का खतरा इजाफी शक्कर पीने से बढ़ता है। एक तजुर्बे के दौरान माहिरीन ने 58 मर्द और खवातीन रजाकारों जिनकी उम्रें 18 से 40 बरस थी 4 इकसाम के ग्रुप में तकसीम किया। उन्हें फ्रुक्टोज पर मुश्तमिल मशरूब 15 रोज तक पिलाए गए जिनसे शुरका ने रोजाना के हरारों की कुल जरूरत का 0%, दूसरे ग्रुप ने 10%, तीसरे ग्रुप ने 17.5% और चौथे ग्रुप ने 25% शक्कर से हासिल किए। मुहक्किकीन ने मुताले के शुरू और आखिर में शुरका में लिपोप्रोटीन और यूरिक एसिड की सतह में तब्दीलियों की निगरानी के लिए हर घंटे में खून के टेस्ट का इस्तेमाल किया। साइंसी जरीदा अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में शाया होने वाली तहकीक के नतीजे से मालूम हुआ कि मशरूबात में फ्रुक्टोज की मकदार में इजाफे के साथ दिल की बीमारियों के खतरे में भी इजाफा हुआ। नतायज से ये भी जाहिर हुआ कि लिपोप्रोटीन में इजाफा मर्दों से ज्यादा खवातीन के लिए बड़ा खतरा था, जबकि औरतों का वजन भी मीठे मशरूबात की वजह से बढ़ गया था। बरतानवी माहिर गिजाइत जोई हार कॉम्प ने कहा कि मुझे हैरत है कि शक्कर को गिजा के तौर पर क्यों खाया जाता है, इसमें बिल्कुल भी प्रोटीन और जरूरी चिकनाई नहीं, ना ही ये प्रोटीन और मादिनियात पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद ये इंसानी खुराक का बड़ा हिस्सा बन गई है और हमारी जरूरियात के मुकाबले में कहीं ज्यादा खाई जाती है। शक्कर के नुकसानात के हवाले से एक तहकीक में ऑस्ट्रेलियन माहिरीन ने शवाहिद पेश किए कि मीठे मशरूबात के इस्तेमाल से नौजवानों में रद्द अमल सुस्त और हाफिजा कमजोर पड़ सकता है। صحت کی عالمی تنظیم کی تجویز کردہ خوراک کے مطابق ایک شخص کی روزانہ خوراک میں موجودہ کل حراروں میں سے شکر کی مقدار 10% کے برابر ہونی چاہیے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
وائس آف امریکہ کی رپورٹ آپ نے سنی، جس میں چینی کے بہت زیادہ استعمال کے ہماری صحت پر پڑنے والے کچھ منفی اثرات کی بات ہوئی. اور یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے سامعین کہ چینی صرف چائے، مٹھائی یا کیکس کے ذریعے ہی نہیں ہم کھاتے، بلکہ یہ ڈبل روٹی، چٹنیاں، جو کیچپ، کولڈ ڈرنکس اور جو برگر کے بن وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی ہماری خوراک میں شامل ہوتی ہے. تو اگر آپ بازار سے کوئی پیک ہوئی چیز لے کر کھا رہے ہیں تو اس کے لیبل پر یا اسے بنانے والی کمپنی کی ویب سائٹ پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ایک وقت کی خوراک میں چینی کی کتنی مقدار موجود ہے. اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ عالمی ادارہ صحت اب تجویز کر رہا ہے کہ آنے والے کچھ برسوں میں چینی کے استعمال میں مزید کمی لائی جائے، اور ایک دن میں کھائی جانے والی کیلوریز کا 10 کے بجائے صرف 5% چینی سے آنا چاہیے. ادارے کے مطابق پورے دن کی غذا میں کل ملا کر 25 گرام چینی سے زیادہ موجود نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے چائے کے تقریباً 6 چمچے، کیونکہ ایک چھوٹے چمچے میں تقریباً 4 گرام چینی ہوتی ہے. میں چائے تو پیتی ہی نہیں ہوں، تو چائے کے ذریعے تو کم از کم میری خوراک میں چینی نہیں آتی، لیکن ہاں اور میں بڑی ایسی چیزیں کھاتی ہوں جن کے ذریعے مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی چھوٹی بڑی مقدار میں چینی میرے جسم میں جاتی رہتی ہے. تو نگہت امان، آپ بتائیے کتنی کھاتی ہیں چینی ایک دن میں؟
میں پہلے بھی پروگراموں میں یہ بات کر چکی ہوں، چینی تو میں چائے میں پیتی نہیں. آپ کو پتا ہے چینی کی جگہ میں نمک ڈال دیتی ہوں چائے میں، تو مجھے تو کوئی فکر نہیں ہے کہ چینی کے استعمال سے صحت پر منفی اثر پڑے گا. اور عبید کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ عبید کو جب بھی میں نے دیکھا ہے وہ تو بھر بھر کے چمچ چینی کے ڈالتے دیکھا ہے.
عبید، آپ چینی میں کتنی چائے لیتے ہیں؟
جی اگر اب آپ دونوں خواتین نے ہی توپوں کا رخ میری طرف کیا ہوا تو مجھے اس میں بتانے میں شاید کوئی آر محسوس نہیں ہوگی کہ میٹھے کا شوقین ہوں، اور صحت بھی بتاتی ہے اور جسامت بھی بتاتی ہے کہ میٹھے کا شوقین ہوں. لیکن جو کیک میرے سامنے اس وقت موجود ہے جسے میں کاٹنے ہی والا تھا، اس کی مٹھاس میں آپ دونوں کی باتوں نے کچھ کمی ضرور کر دی ہے، لیکن اس کی خوبصورتی بالکل ویسے کی ویسی برقرار ہے جو آخر تک برقرار رہے گی. اب میرے تو دل یہی کر رہا ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا چکھ لوں.
کم لگی اس کیک میں چینی تو اوپر سے چھڑک لیجیے گا مزید.
تھوڑا سا آج میں بھی چکھ لوں گی، کبھی کبھار کھانا چاہیے، اور خاص طور پہ آج جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے پروگرام کو.
بالکل، لیکن اور اگر زیادہ میٹھا لگا تو آپ کیک پہ بھی ذرا سا نمک چھڑک لیجیے گا، تو میرے خیال میں آپ کے ٹیسٹ کے مطابق ہو جائے گا. باتیں تو بہت ساری ہوتی رہیں گی، لیکن پروگرام میں اس وقت وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا.
لیکن اگلا جب ہم سیگمنٹ اپنا شروع کریں گے تو اس میں کچھ سیر ہوگی، کھانے پینے کی باتیں ہوں گی، اور کھانے پینے میں بات ہوگی آج سجی کی، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے حوالے سے کوئی بھی آرا، سوال یا تجاویز ہوں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ان ایڈریسز پر: facebook.com/sejradio اور facebook.com/radionewsnetwork پر.
ویلکم بیک، آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں، اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ کو میری آواز پہنچ رہی ہے، اور میں ہوں آپ کی میزبان سارا زمان. اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ نہ صرف نگہت امان موجود ہیں بلکہ عبید ملک بھی آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں صدائے جہاں کا 100واں ایپیسوڈ. تو بہت خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، بہت ایکسائٹیڈ ہیں ہم، اور یقیناً اب تک آپ کو بھی ہماری ایکسائٹمنٹ کا اندازہ ہو گیا ہوگا. تو جناب، رپورٹس کے سلسلے کو بھی ہم آج کے شو میں اسی طرح آگے بڑھائیں گے جس طرح ہر ہفتے ہم آپ کے لیے کرتے ہیں. تو جناب، امریکہ میں اس ہفتے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن، جسے ویٹرنز ڈے کہا جاتا ہے، منایا گیا. اس روز ان تمام فوجیوں کو یاد کیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی خاطر کسی بھی محاذ پر خدمات سر انجام دی. اس دن کو منانے کا آغاز کب ہوا، اور آج امریکی صدر اور عوام ملک کے محافظوں کو کس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس بارے میں آئیے سنتے ہیں نیلوفر مغل کی یہ رپورٹ.
اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے شہروں میں فوجی قبرستانوں میں دعائیہ تقاریب منعقد کی جاتی ہیں، اور قبروں پر پھول چڑھائے جاتے ہیں. ملک کے صدر بھی واشنگٹن سے کچھ ہی دور آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں، اور نامعلوم سپاہیوں کے مقبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں.
Moments ago I laid a wreath to remember every service member who has ever worn our nation's uniform. This day first and foremost belongs to them and their loved ones, to the father and mother, the
آرلنگٹن کے قومی قبرستان میں امریکہ کے قیام سے اب تک لڑی جانے والی تمام جنگوں میں کام آنے والے 400,000 سے زائد امریکی فوجیوں کی باقیات دفن ہیں۔ ویٹرنز ڈے کے نام سے ہر سال منائے جانے والے اس دن کی تاریخ لگ بھگ ایک صدی پرانی ہے اور اسے امریکہ میں پہلے پہل جنگ بندی کا دن کہا جاتا تھا۔ امریکی عوام نے پہلی بار یہ دن 11 نومبر 1919 کو امریکہ اور اس کے اتحادیوں اور جرمنی کے مابین جنگ عظیم اول کے خاتمے کا معاہدہ طے پانے کی پہلی سالگرہ کے موقع پر منایا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معاہدے پر 11ویں مہینے کی 11ویں تاریخ کو دن کے 11 بجے دستخط ہوئے تھے۔ یہ دن یورپ اور دوسرے مقامات پر بھی آرمسٹس یا ریمبرنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بعد ازاں 1954 میں امریکی حکومت نے اس دن کو ویٹرنز ڈے قرار دے دیا تھا۔ ویٹرنز ڈے کے موقع پر امریکہ کی مختلف ریاستوں اور شہروں میں سابق فوجیوں کو خراج پیش کرنے کے لیے پریڈز اور خصوصی کانسرٹس بھی منعقد کیے جاتے ہیں، جن میں فوجیوں کی خدمات کو سراہنے کے لیے گیت گائے جاتے ہیں۔ ویٹرنز ڈے کے موقع پر امریکہ بھر کی برادریاں روایتی تقریبات کا انعقاد کرتی ہیں۔ اس دن کی مناسبت سے ملک میں وفاقی دفاتر بند رہتے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فوجیوں کی یاد میں امریکہ میں منائے جانے والے ویٹرنز ڈے کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات تو آپ نے سنی، اب ہم آپ کو ملوانے لگے ہیں جنگ عظیم دوئم میں لڑنے والے دو سابق امریکی فوجیوں سے، جنہیں اس ہفتے نیو یارک میں ویٹرنز ڈے کی پریڈ میں خراج تحسین پیش کیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ دونوں فوجی اگرچہ اس جنگ میں مل کر لڑے تھے، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کا چہرہ اس ہفتے پہلی مرتبہ دیکھا۔ ایک فوجی بمبار تھا اور دوسرا اس جہاز کا پائلٹ جس کا کام بمبار کی ڈھال بننا تھا۔ دونوں فوجیوں نے اپنی اس پہلی ملاقات میں کن یادوں کو تازہ کیا، یہ آپ کو بتائیں گی وائس آف امریکہ کی سعدیہ اسد۔
جرمنی پر بموں سے حملہ اور اس کے ساتھ ساتھ بمبار وہ محافظ اور جنگجو تھے جنہوں نے سارے مشن کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ یہ بات ہو رہی ہے دوسری عالمی جنگ کی، جو کہ 93 سالہ دو انتہائی ماہر انسانوں کے لیے روزمرہ کی بات تھی۔ نامور ٹی وی رائٹر نارمن لیئر جرمنی کے خلاف 52 لڑاکا مشن کے لیے B-17 میں توپ خانے کے افسر تھے۔ ان کے محافظ، پھر لڑاکا پائلٹ اور اب ماہر تعلیم راسکو براؤن خالص ٹسکگی ایئرمین تھے۔ یہ مقبول نام ان افریقن امریکن پائلٹس کے گروپ کے لیے مخصوص تھا جو دوسری عالمی جنگ میں لڑے۔ یہ دونوں اس سے پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے، تاہم ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دونوں جگری دوست ہیں۔ مسٹر براؤن نے کہا کہ انہوں نے برلن پر مسٹر لیئر کے گروپ کی جانب سے بمباری کی نگرانی کی تھی اور اپنے سے کہیں زیادہ تیز جرمن کے جیٹ طیارے کو مار بھگایا تھا۔ جب میں برلن کے نزدیک پہنچا تو میں نے اس جرمن جیٹ طیارے کو وہاں منڈلاتے دیکھا۔ تب میں نے کہا کہ اپنے ایندھن کے ٹینکس گرا دو اور میرے پیچھے آؤ، اور پھر جیٹ وہاں اوپر پہنچے اور میں بھی وہاں اوپر ہی موجود تھا۔ میں پیچھے ہوا اور بمباروں کے بھی نیچے پہنچ گیا اور جرمن طیارے کے بلائنڈ اسپاٹ میں آ کر اپنی K-14 گن استعمال کی۔ یہ ایک الیکٹرانک گن تھی۔ میں نے اپنے ہدف کے آس پاس ایک دائرہ بنایا، ٹریگر دبایا اور پھر بوم، اور اس کے ساتھ ہی جرمن طیارہ بھگ سے اڑ گیا۔ مسٹر لیئر نے بتایا کہ اٹلی سے برلن اور پھر واپس اٹلی تک پہنچنے کے اس مشن میں 16 گھنٹے لگے۔ یورپ میں جنگ کے کسی بھی مشن کا یہ سب سے طویل دورانیہ تھا۔ انہوں نے کہا جنگجوؤں کی ایک خاصی تعداد اور طیاروں کی فائرنگ سے بچنے کے لیے بھی خاصا انتظام موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری حفاظت کے لیے فضا میں پرواز کرتے ٹسکگی یعنی افریقن امریکن پائلٹس کی کارکردگی کے لیے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہوا کرتے تھے۔ مسٹر براؤن نے کہا کہ دوسری عالمی جنگ میں افریقن امریکن کی کارکردگی نے سیاہفام امریکیوں سے متعلق فرضی داستانوں کے تصور کو بھی تبدیل کر دیا۔ ٹسکگی ایئرمین، مسٹر براؤن کے الفاظ،
The stereotype was that African Americans didn't have the intelligence, چیف گھسی پٹی بات کہ سیاہ فام امریکی نہ تو زیادہ ذہین ہوتے ہیں نہ جرات مند اور نہ ہی جہاز اڑانے میں قائدانہ صلاحیتوں کے مالک. ٹسکگی پائلٹس کی کارکردگی نے اس تصور کو بالکل بدل کر رکھ دیا تھا. کئی بہترین ٹی وی شوز کے خالق مسٹر لیئر آخر کار اس شخص سے ملے جس نے ان کی اور ان کے عملے کی زندگیوں کی بار بار حفاظت کی.
He was our escort, which is to say he was our lifesaver in cases, flying to protect the bombs.
وہ ہمارا محافظ تھا جس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بمباروں سے ہماری زندگیاں بچانے والا تھا. اور آخر کار 70 سال بعد میری اس سے ملاقات بھی ہو گئی. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تو جناب یہ تھی وائس آف امریکہ کی جانب سے ویٹرنز ڈے کے حوالے سے کچھ دلچسپ اور معلوماتی رپورٹس. اور اب ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں پاکستان ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں اور سنتے ہیں وہ مزیدار ذائقے دار رپورٹ جس کا ذکر عبید نے بریک پہ جانے سے پہلے کیا تھا.
جی بالکل سارا, بہت شکریہ سب سے پہلے تو. اور یہ کہ وائس آف امریکہ کی طرف سے بہت ہی دلچسپ رپورٹس تھیں دونوں جو ہم نے پہلے سنی, لیکن اب اس مزے کو تھوڑا سا اور دوبالا کرتے ہیں اور آپ کو سجی کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں. سارا آپ بھی, نگت بھی اور ہمارے تمام سننے والے بھی جانتے ہیں کہ وسیع رقبے پر پھیلا پاکستان کا صوبہ بلوچستان یوں تو ظاہری خوبصورتی سے مالا مال ہے اور ثقافت, زبان, تہذیب, رنگ و نسل, جس بھی پہلو کی بات کریں سوائے خوبصورتی, محبت اور رواداری کے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا. چند روز قبل کوئٹہ صوبہ بلوچستان کے صدر مقام جانے کا مجھے اتفاق ہوا اور وہاں کے لوگوں سے بات چیت بھی ہوئی جن کی بولیاں تو علاقے کے لحاظ سے مختلف ہیں مگر ان کا خلوص اور محبت کا پیمانہ وہی ہے جو پاکستان کے دیگر علاقوں کا ہے. آج آپ کو صرف اور صرف اس خوبصورت علاقے کی ایک سوغات کے بارے میں بتائیں گے اور جناب جس سوغات کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں وہ صوبہ بلوچستان کی خاص خوراک ہے جسے سجی کہتے ہیں. سجی میں مرغ سجی بھی ہے, بکرے کی سجی بھی ہے اور سجی بنانے والے احمد خان سے میری کیا بات چیت ہوئی اور وہاں جو لوگ اس سجی کو کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا کہا اس سجی کو کھانے کے بعد, یہ آپ رپورٹ سنیں گے اور اس کے بعد پھر کچھ مزید بات چیت بھی ہوگی. تو آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ. سجی یوں تو ملک بھر میں ہی تیار کی جاتی ہے مگر جو انداز اور ذائقہ بلوچ لوگوں کے ہاتھ میں ہے وہ کہیں اور نہیں. کوئٹہ شہر کے وسط میں واقع کوئٹہ کے مشہور لہڑی سجی ہاؤس پر سجی گزشتہ 50 سال سے بنائی جا رہی ہے. سجی تیار کرنے والے احمد خان سے بات کرنے کے لیے ہم ان کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ یہ سجی کیسے تیار کی جاتی ہے اور اس کے مشہور ہونے کی کیا وجہ ہے. تو انہوں نے ہمیں بتایا,
سادہ سیدھا فوڈ ہے, اس میں کیمیکل وغیرہ نہیں, اس میں کچھ نہیں, اس میں صرف اس کو جو ہے نا جب لاتا ہے نا بنا کے لاتا ہے اس میں صرف نمک لگاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ اس کو صاف ستھرا سیخ میں لگاتا ہے, پھر اس کے بعد آگ پہ لگاتا ہے, تھوڑا تھوڑا جو آگ پہ تھوڑا سیک پہ پک جاتا ہے نا, اس لیے جو یہ ٹیسٹی ہوتا ہے, ذائقہ دار بھی ہوتا ہے. ہم کو تقریباً ادھر 16 سال ہو گئے سر جی, بہت دور دور سے آتا ہے, تقریباً پشاور سے بھی آتا ہے, اسلام آباد سے بھی آتا ہے اور کراچی سے بھی آتا ہے, ایران سے بھی آتا ہے, باہر ملک سے بھی آتا ہے.
کوئٹہ کی یہ خاص بلوچی سجی مرغ اور بکرے دونوں کی تیار کی جاتی ہے. بکرے کی سجی کے بارے میں احمد خان نے بتایا,
عمر میں 6 مہینے کا بھی ہوتا ہے, 8 مہینے کا بھی ہوتا ہے, اس کا وزن کا بھی ہے, وزن تقریباً 6 کلو سے اوپر نہیں ہوئے گا. ایسا
ملک کے دیگر علاقوں میں تو پورے مرغ یا بکرے کی ران کو لوہے کی سیخ پر پرو دیا جاتا ہے مگر کوئٹہ میں لہڑی سجی بنانے والے احمد خان لوہے کی جگہ لکڑی کی چھڑی کا استعمال کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اس سوال کا جواب احمد خان نے کچھ یوں دیا,
یہ خاص کر لکڑی ہے, خاص لکڑی ہے, یہ جو کھو کا لکڑی ہے یہ جو پشاور سے آتا ہے, ہم لوگ گدری سے منگواتا ہے لکڑی, یہ جو اس میں سیخ والے میں جو نا لوہے والے میں رسی میں باندھنا پڑے گا, اس کو رسی میں باندھنا نہیں پڑے گا, خود بخود چپک جاتا ہے.
بہت سے لوگ جو دور دور سے لہڑی سجی کھانے کے لیے کوئٹہ آتے ہیں ان میں سے چند نے ریڈیو نیوز نیٹورک سے بات کرتے ہوئے کہا,
یہاں پہ میں نے آج بکرے کی سجی کھائی ہے جو انتہائی ٹیسٹی تھا اور ذائقہ دار تھا.
بہت اچھا کھانا ہے لیڈی سجی کا, اس لیے آیا, ذائقہ بھی اچھا ہے اور کاریگر بھی اچھا ہے, سب کام اچھا ہے اس کا, اسی وجہ سے آیا کہ صاف ستھرے ہر بندہ صاف ستھرے کھانے کے پیچھے جائے.
جی تو رپورٹ ہم نے سنی عبید ملک کی بلوچی سجی کے بارے میں. اور عبید رپورٹ پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا تھا کہ رپورٹ کے بعد کچھ باتیں ہوں گی, تو میرے خیال ہے باتیں نہیں ہوں گی, اب تو سجی ہی کھلائی جائے ہمیں.
बिल्कुल सारा, आपने ठीक कहा, मैं भी यही सोच रही थी क्योंकि मीठा मुझे पसंद नहीं है, तो ज्यादा सज्जी होता तो यहाँ पे बहुत ही मजा आता क्योंकि सज्जी का खाने का जिस तरह मजा है, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया था सज्जी खाने का, वो क्वेटा में ही किया था, तो वाकई में मैंने जब वहां पे सज्जी खाई तो मुझे मजा आया। उसके अलावा मैंने पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में भी सज्जी ट्राई की है, लेकिन वो मजा जो क्वेटा वाली सज्जी का था वो किसी और सज्जी में नहीं था। बिल्कुल,
आपको शायद ये सुन के हैरत हो कि मैंने भी सज्जी खाई हुई है और क्वेटा में ही खाई हुई है लेकिन मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। उबैद, आपकी रिपोर्ट सुन के एक बात ये भी सामने आती है कि सिर्फ जानवर की ही इसमें कह लें इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि जो बना रहा है सज्जी उसकी महारत और उसका खुलूस बड़ी अहमियत रखता है सज्जी के जायके में, क्या ख्याल है?
बिल्कुल सारा, आपने भी ठीक कहा, और यहाँ मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब मैं इंटरव्यू कर रहा था अहमद खान का, तो जिस आग के पास वो खड़े थे जहाँ वो सज्जी तैयार कर रहे थे, आप यकीन कीजिए कि मेरे लिए वहां पर 15 से 20 मिनट ठहरना जो था वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसका इतना ज्यादा उसकी गर्माइश थी वहां पर, सेक भी बहुत ज्यादा था क्योंकि लकड़ियां जल रही थी, आग जल रही थी, तो उस सख्त हालत में वो वहां पर खड़े होकर और इतनी लजीज सज्जी बना रहे थे, यकीन कीजिए कि शायद वो एक्सप्रेशन में इस रिपोर्ट में भी दे पाया जो मैंने वहां पर आधे घंटे में महसूस किए।
बिल्कुल, अब तो मैं ये सोच रही हूँ अगर हमें अहमद खान सुन रहे हैं तो अगली दफा हम जरूर जाएंगे उनके पास और लगता है वो हमें जरूर अच्छी सब्जी खिलाएंगे मजीद।
बिल्कुल, और जनाब जब आप खाने जाए तो प्लीज थोड़ी सी मेरे लिए भी बचा के रखिएगा, जब मैं आऊंगी तो आपके फ्रीजर से निकलवा के।
लेकिन सारा, इस मोहब्बत की अपनी जगह लेकिन सज्जी बचाना बहुत मुश्किल काम है।
बिल्कुल ठीक बात की आपने, उम्मीद है किसी दिन आप सबके साथ क्वेटा जाके सज्जी खाने का मौका मिलेगा। तो जनाब सज्जी और मजीद ख्याली पुलाव हम पकाते रहेंगे, लेकिन प्रोग्राम में यहाँ पे लेके एक छोटा सा ब्रेक,
वक्फे से वापस आएंगे तो आप लोगों की बातचीत होगी, यानी कि आप लोगों के इंटरव्यूज होंगे, आप लोगों से हुई जो हमारे नुमाइंदों की बातचीत है वो भी शामिल करेंगे, और चंद कुछ खतूत भी हमें मौसूल हुए हैं वो भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां के बारे में मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.rnn.fm और www.urduvoa.com।
प्रोग्राम सदाए जहां के आखिरी हिस्से में आपको दोबारा से खुश आमदेद कहते हैं। हमारा आज 100वां एपिसोड है प्रोग्राम सदाए जहां का, और हमने कोशिश की कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से कुछ लोगों से उनके तासुरात जाने। तो हमारी बात हुई एबटाबाद में, विहाड़ी में, पिशावर में, इसके अलावा हमने बात की सवात में, और गिलगित बल्तिस्तान से भी लोगों ने अपने कमेंट्स दिए हमें और बताया कि वो प्रोग्राम को कैसा पा रहे हैं, और रावलपिंडी, इस्लामाबाद के अलावा क्वेटा से भी लोगों ने अपने तासुरात दिए हैं। तो जनाब सुनते हैं कि हमारे सामीन हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं और वो मजीद इस प्रोग्राम में क्या कुछ सुनना चाहते हैं, तो आइए सुनिए।
सदाए जहां मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है जिसे मैं बड़ी पाबंदी के साथ सुनता हूँ, इससे मुझे बहुत सारे मालूमात हासिल होते हैं और इससे खसूसन जो सेहत के बारे में जो मालूमात मुझे हासिल हो जाती है वो बहुत मुफीद है।
बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इंशाल्लाह आप मजीद और तरक्की करते जाएंगे।
काफी अरसा से मैं प्रोग्राम सदा जहां सुनता हूँ, अगर इतवार को प्रोग्राम सदाए जहां मिस भी हो जाए तो सोशल मीडिया पर जरूर सुन लेता हूं। इस प्रोग्राम में सेहत और सियाहत के हवाले से काफी मालूमात मिलती है, और आप यकीन करें कि मैं खुद स्वास्थ्य हूं, मगर सदाए जहां प्रोग्राम में यहां के ऐसे इलाकों के बारे में मुझे मालूमात मिली है जो इलाके मैंने खुद भी नहीं देखे है, और अगर इस प्रोग्राम का दौरानिया बढ़ाया जाए तो इस प्रोग्राम में मजीद बेहतरी भी आ सकते है।
सदाए जहां एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव ऐसा प्रोग्राम है, प्रोग्राम के जो मैनेज करने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि कोई लोकल इश्यूज को भी उजागर किया जाए, आपके यूथ के मसले मसाइल हैं, आपका पाकिस्तान में किन चीजों को आप फेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल इस चीज से भी बात होनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल ये एक ठीक जा रहा है और अच्छा प्रोग्राम।
خصوصاً صحت کے حوالے سے تو اس میں بہت معلومات ہوتی ہے، بہت سے علاقے جہاں میں نہیں گیا تھا، سدائے جہاں میں ان کی خوبصورتی کے بارے میں سن کر ان علاقوں کی سیر کی، اور جیسا نقشہ سدائے جہاں نے پیش کیا ان علاقوں کو ویسا ہی خوبصورت پایا۔ اگر ہفتے میں اس کی دو قسطیں چلائی جائے تو یہ پروگرام اور بھی بہترین ہو جائے گا۔
میرے خیال میں سدائے جہاں بہت ہی اچھا پروگرام ہے، اور اس کی 100 قسطیں مکمل ہونے پہ مجھے بہت ہی خوشی ہے۔ اس کے جو سیگمنٹ ہیں ہیلتھ کے، उनसे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है।
ہمارے علاقے میں لوگ ٹی وی کے بجائے زیادہ تر ریڈیو سنتے ہیں اور میرے جتنے بھی دوست ہیں ہم سب سے زیادہ صدائے جہاں سنتے ہیں. صدائے جہاں اچھا پروگرام ہے مگر ہمیں صحت اور سیاحت والا حصہ بہت اچھا لگتا ہے.
صدائے جہاں میں اچھی بات یہ ہے کہ اسے سوشل میڈیا پر کسی بھی وقت سنا جا سکتا ہے. ہم ایک ایک ایپیسوڈ کو کئی کئی بار سنتے ہیں جس سے کافی مفید معلومات ملتی ہے. دورانیہ تو ٹھیک ہے مگر ملک کے ہر علاقے کی فوک موسیقی شامل کی جائے تو اس سے پروگرام کو چار چاند لگ جائیں گے.
صدائے جہاں جو پروگرام چلتا ہے پاور ریڈیو 99 سے جو ویس آف امریکہ سے نشر ہوتا ہے تو زبانوں کے بارے میں, ادب کے بارے میں, ثقافت کے بارے میں اور اس کے علاوہ پھر سیاسی تجزیے بھی ہوتے ہیں اور بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے جو پروگرام چلتے ہیں بہت ہی مفید, بہت ہی اس میں معلومات افزا پروگرام چلتے ہیں. میں داد دیتا ہوں اور اس سے مزید بہتری تو ہر پروگرام میں گنجائش رہتی ہے. اور بالخصوص میں کہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں یہاں کی زبان, یہاں کے ادب, یہاں کی ثقافت کے حوالے سے, یہاں کی تاریخ کے حوالے سے مزید پروگرام کرنے کی ضرورت ہے.
صدائے جہاں کے 100 ایپیسوڈز مکمل ہونے پہ جو ہمارے کچھ سامعین نے ہمیں فیڈ بیک دی وہ آپ سب نے سنی. اور نگت, میں یہاں پہ ایک مرتبہ پھر سامعین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمارے شو کو پسند کیا, اور خاص طور پہ خوشی اس بات کی ہے کہ ان کو اس شو میں شامل رپورٹ سے کچھ فائدہ بھی ہوا. ان کو یہ محسوس ہوا کہ انہیں کچھ ایسی معلومات دی گئی ہیں جو ان کے لیے مفید ہیں, تو میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے.
جی بالکل, زیادہ تر جو لسنرز نے بات کی وہ ہیلتھ سیگمنٹ اور سیاحت کے حوالے سے بات کی, ان کو یہ دونوں سیگمنٹ زیادہ پسند ہے. اور اس کے علاوہ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ بین الاقوامی امور کو بھی زیادہ پسند کرتے ہیں. تو سارا جو لسنرز نے سوالات ہم سے پوچھے ہیں تو میں چاہوں گی کہ ان کے حوالے سے بھی ضرور بتاؤں. ایک ہمارے لسنر نے ٹائم کے حوالے سے بات کی, تو ہم کوشش کریں گے اپنے آگے پروگراموں میں کہ اس کا ٹائم بڑھائیں, لیکن فی الحال ہم اس ٹائم پہ چلیں گے کیونکہ ایک گھنٹہ ہمارے لسنرز کے لیے بہت ہوتا ہے. ایک اور لسنر کی یہ بات بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہم علاقائی موسیقی کو شامل کریں, تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا آسان کام ہے اور ہم جلدی بھی کر سکتے ہیں, تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے بہت جلد کہ ہم اس طرح کا بھی سیگمنٹ لے کے آئیں جس میں ہم اپنے علاقائی موسیقی کو شامل کریں. اور آخر میں ایک لسنر کا یہ بھی کہنا تھا جن کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا, تو وہ تھوڑا سا یہ بتا رہے تھے کہ ہم وہاں کی ثقافت, زبانوں اور وہاں کی تہذیب کے حوالے سے بھی مزید ہم رپورٹ شامل کریں, گو کہ ہم کوشش کرتے ہیں گلگت بلتستان کے حوالے سے جو بھی وہاں کی چیزیں ہیں ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں. وہاں کی ثقافت کے حوالے سے بھی ہم مختلف رپورٹس پیش کر چکے ہیں. ہم آپ کی سجیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ان کے اوپر ہم عمل درآمد کر سکیں. سارا, آپ مزید کچھ کہیں گی؟
بالکل, میں یہاں پہ یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے سامعین چاہتے ہیں کہ شو کا دورانیہ بڑھایا جائے یا شو کو ہفتے میں ایک سے زیادہ مرتبہ پیش کیا جائے. میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ہمارے لسنر نے جنہوں نے کہا کہ یوتھ ایشوز اور دیگر جو ایشوز ہیں جو عام مین سٹریم میڈیا میں جو باتیں ہوتی ہیں اس سے ہٹ کر ہیں, ان کو بھی شامل کیا جائے. بہت شکریہ آپ کی سجیشن کا, اور آپ کی فیڈ بیک حاصل کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم اس پروگرام کو مزید آپ کی خواہشات کے مطابق کس طرح ڈھال سکتے ہیں. تو ہم نے اپنے پچھلے کئی پروگرام میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جی جب 100 ایپیسوڈ ایئر ہوگا تو اس میں آپ کی باتیں, آپ کی جو تجاویز ہیں وہ شامل کی جائیں گی. تو دیکھیں ہم نے اپنا یہ وعدہ تو پورا کیا, اب آپ بس ہمارے ساتھ یہی وعدہ کیجئے کہ آپ ہمارا یہ شو سنتے رہیں گے اور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ بھی کرتے رہیں گے.
جی سامعین, اور کچھ بات چیت ہوئی آپ کے رابطے کے حوالے سے بھی تو پروگرام میں تھوڑی سی اور رونق ڈالتے ہیں اور آپ لوگوں کے جو خطوط ہیں انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے جو خط آیا ہے میں وہ ضرور پڑھنا چاہوں گا جس میں تعریفیں ہوئی ہیں جناب علا ان دونوں خواتین کے حوالے سے, اور اس میں خاص طور پر نگت امان صاحبہ کو مخاطب کیا گیا ہے. اور یہ خط لکھنے والے ہیں نادر حسین, انہوں نے یہ خط لکھا ہے ہمیں ڈیرہ غازی خان سے, اور یہ لکھتے ہیں جناب کہ نگت امان صاحبہ جو ہیں وہ ان کی پیاری باجی ہیں اور ان کی جو آواز ہے وہ انہیں بلبل کی طرح کی لگتی ہے
مجھے تو.
اور اس کے علاوہ وہ تحریر کرتے ہیں کہ آپ دونوں کا انداز گفتگو, یعنی کہ نگت امان اور سارا زمان کا, آپ دونوں کا انداز گفتگو خصوصاً باجی بلبل کا دل کو سکون اور تازگی پیدا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ دونوں بہنیں جو ہیں وہ میرے خیال میں ایک پاؤ خالص شہد اور دودھ استعمال کر کے سٹوڈیوز میں آتی ہیں تبھی تو آپ کی آواز اور انداز نہایت ہی میٹھا اور دل کو لبھانے والا ہوتا ہے. تو جناب اس خط کو پڑھنے کے بعد میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کتنا کتنا شہد کھاتے ہیں آپ لوگ اور کتنا کتنا دودھ پی کر آتے ہیں, یہ بھی ہمیں بتائیں گے.
میرا خیال ہے جتنا انہوں نے کہا ہے اگزیکٹلی اتنا ہی, نہ کم نہ زیادہ.
بالکل یہی کہا جا سکتا ہے, اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے.
صحیح جناب. ایک اور خط بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے. یہ لکھتے ہیں کہ صدائے جہاں کی ٹیم کو سلام, میرا نام سکندر ہے اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے. پروگرام معلوماتی بھی ہے اور تفریحی بھی. ایک پروگرام میں بہت سی معلومات جو ہیں وہ مل جاتی ہیں. خاص طور پر انہوں نے لکھا کہ وہ آئی آر یعنی کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, تو انہوں نے یہ بھی لکھا کہ آپ کا جو بین الاقوامی تعلقات کے حوالے سے شعبہ ہے جس میں آپ سیگمنٹ میں بات چیت کرتے ہیں, رپورٹس سناتے ہیں, تو وہ ان کے لیے خاصا زیادہ اچھا ہے. اور آخر پہ اگر میں میاں مٹھو بننے کی کوشش کروں تو ضرور بنوں گا, کیونکہ خط کے آخر میں کچھ میرے حوالے سے بھی تھوڑی سی تعریف ہے انہوں نے لکھا ہے. اور آخر پر میں پروگرام کے ہوسٹ کی تعریف کرنا چاہوں گا. اور جب انہوں نے ہوسٹ لکھا تو اگلی لائن مجھے دو منٹ تو نظر نہیں آئی. میں نے کہا یار اس میں پتا نہیں میرا نام ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن خط کے آخر میں یہ لکھا کہ جی یہ تعریف کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ خاکسار بندہ ہے آج زبید ملک کی جو کبھی کبھی اس پروگرام کو رونق بخشتے ہیں. تو جناب کوشش تو رہتی ہے کہ رونق بخشی جائے اس پروگرام کو, لیکن یہ ہے کہ جب تک دو نہایت ہی سینئر بندے بیٹھے ہوں اور خوبصورت آوازیں جو شہد پی کر اور دودھ پی کر آپ کے لیے پروگرام کریں, تو کہاں اس کڑوے بادام کی آواز آپ کو اچھی لگے گی.
نہیں عبید, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ ہم چاہیں گے کہ آپ آگے مزید شوز بھی اسی طرح کرتے رہیں. اور ویسے میں یہ سوچ رہی تھی جس طرح ہم تینوں مل کے آج شو ہوسٹ کر رہے ہیں, تو آگے بھی کیوں نہ اسی طرح ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں.
بالکل, کیونکہ جب عبید ہے تو کیوں نہ ان کے کندھوں پہ بوجھ ڈالا جائے. تو عبید یہاں پہ آپ کا بھی ہم شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کئی مرتبہ ہوسٹنگ کی ذمہ داری سنبھالی, اور ہر مرتبہ کہہ لیں کہ بہت انرجی آپ نے پروگرام میں ایڈ کی, تو یقیناً آپ کا بہت کنٹریبیوشن ہے. یہاں پہ میرے پاس کچھ سوشل میڈیا سے ملنے والی فیڈ بیک بھی ہے. ہمارا جو فیس بک پیج ہے جس کا ایڈریس ہے facebook.com/sejradio, اس کے پیج پہ امین خان, زین العابدین, اسرار گجر اور کرن خان سبھی نے پروگرام کی تعریف کی اور کہا کہ پروگرام بہت اچھا ہے, زبردست ہے, سپر ہے, معلوماتی ہے. اس کے علاوہ شاہد علی نے بھی شو کو پسند کیا اور ہماری آوازوں کی تعریف کی. یہاں پہ نگت میں انڈیا سے ہمیں آنے والی فیڈ بیک بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں. میور انڈی ہیں اور انہوں نے لکھا کہ ڈیئر وی او اے اور آر این این, آپ کا شو بہت اچھا ہے, میں یہاں ممبئی میں سنتا ہوں. میری درخواست ہے کہ اس فیس بک پیج کو مزید پروموٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو صدائے جہاں کا پتہ چلے. تو میورندی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارا شو سنتے ہیں. اور جناب شو کا پیج جو ہے وہ آپ پروموٹ کیجئے, آپ اس کو اپنے پیج پہ شیئر کیجئے, اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے اور دور دور تک صدائے جہاں کی صدا جو ہے وہ پھیلائیے. اور اس کے علاوہ محمد زبیر خان نے ہم سے پوچھا ہے کہ وہ صدائے جہاں کے لیے رپورٹس بھیجنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم انہیں بتائیں کہ آئیڈیاز وہ ہم تک کیسے پہنچا سکتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان میں ماحولیاتی مسائل کے متعلق رپورٹنگ کے بارے میں. تو نگت آپ اس سوال کا اگر جواب دینا چاہیں.
جی بالکل, ہم چاہیں گے کہ وہ ہمیں ضرور رپورٹس بھجوائیں اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہم اس کو اپنے پروگرام کا حصہ نہ بنا سکے تو ہم اپنے صدائے جہاں کے فیس بک پیج پہ اس کو ضرور اپلوڈ کریں گے تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں.
اور چونکہ عبید نے بھی خط میں اپنی تعریف پڑھ کے بہت خوشی کا اظہار کیا اور نگت جو ہیں باجی بلبل ان کی خوبصورت آواز کی بڑی تعریف ہوئی, تو میں بھی یہاں پہ جناب مجھے بھی سوشل میڈیا پہ کامنٹ مل ہی گیا ڈھونڈنے سے. جو نیلم سردار ہیں آزاد جموں کشمیر سے, انہوں نے لکھا ہے کہ جی شو بہت ہی اچھا ہے اور انہوں نے ساتھ میں لکھا ہے آئی لو یو سارا آپی. تو تھینک یو سو مچ نیلم سردار کہ آپ مجھے پسند کرتی ہیں. تو یہ جناب تھی کچھ فیڈ بیک جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی.
جی بالکل, پروگرام میں ہم خدا حافظ کہیں گے اور جاتے جاتے ہم کیک کی کٹنگ بھی کریں گے, لیکن آپ کو ہم وہ دکھا نہیں سکتے اور نہ ہی آپ کو کھلا سکتے ہیں. تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ خود جائیے بازار اور اپنے لیے کیک خرید کے کھا لیجئے. انشاءاللہ صدائے جہاں کا یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. اور پروگرام میں آپ ہمیں فیڈ بیک کیسے دے سکتے ہیں اس کا پتہ آپ کو عبید بتائیں گے.
جی بالکل, خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے انچارج پروگرام صدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد. اور اسی کے ساتھ عبید ملک کو بھی دیجئے اجازت, اپنا رکھیے گا بہت سا خیال, پھر ملیں گے.
جانے سے پہلے آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم تک اپنے پیغامات پہنچانے کا طریقہ اور ایڈریس بتاتی چلوں. آپ اس کے لیے آئیے facebook.com/sejradio کے پیج پر. اور اگر آپ صدائے جہاں کی سیلیبریشن میں کسی طرح بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی فوٹو یا اپنا میسج, آڈیو یا ویڈیو میسج آپ ہمارے فیس بک پیج پہ اپلوڈ کر دیجئے. ہم بھی اس کو دیکھ کے خوش ہوں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ اس کو پروگرام کا حصہ بھی بنائیں.
اور جناب ریڈیو نیوز نیٹورک سے نگہت امان کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور میرے ساتھ عبید ملک کو بھی اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے اپنی میزبان سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.